قرآن کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن،
بسم اللہ مالک الرحمن الرحیم، الحمد للہ الولی الحمید، الحکیم المجید، الفعال لما یرید، خالق الخلق ومدبر الامر ومنزل القطر، رب السماء والارض والدنيا والآخرة، وارث العالمین وخیر الفاتحین، ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المبين والفرقان الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صلوات. سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا. آج کا جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ عنوان ہے عرفا کا امام زمانہ سے رابطہ. ظاہر ہے کہ یہ وہ عنوان ہے جو آج کل کے زمانے کے اعتبار سے خاص اہمیت اس عنوان سے رکھتا ہے کہ ہر مومن کے دل کی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے انسان کا رابطہ زمانے کے امام سے ہو. اب رابطے سے کیا مراد ہے، کس حد تک غیبت کے زمانے میں ممکن ہے، ظاہر ہے اس کی ایک تفصیل ہے جو انشاءاللہ اس موضوع میں آگے جا کر بیان ہوگی. یہاں ایک روایت کو بیان کرتا چلوں. روایت ہے جابر ابن یزید جعفی کی، وہ فرماتے ہیں کہ قال سمعت جابر ابن عبد اللہ الانصاری یقول، جابر ابن یزید جعفی کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبد اللہ انصاری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لما انزل اللہ عز وجل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک درود پڑھ دے محمد وآلہ وسلم، جابر کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت، جس آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا کہ جس میں یہ حکم آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. جب یہ حکم آیا تو اس وقت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ، عرفنا اللہ و رسولا، اللہ ہم پہچانتے ہیں، وہی معرفت کا لفظ آ رہا ہے جو عرفا کے لفظ میں بھی آ رہا ہے پہچان کے اعتبار سے. اب اس پہ خاص توجہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو لفظ ہے عرفا، عرفا یعنی پہچاننا، عرفنا اللہ و رسولا، اللہ کو ہم پہچانتے ہیں اس اعتبار سے کہ ہم جانتے ہیں، آپ نے ہمیں بتایا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس کی صفات کو جانتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے آپ سے سنا ہے، رسول کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن یہ لفظ پہلی بار آپ کے منہ سے سنا، وہ لفظ ہے اولی الامر. اس اولی الامر کے لفظ سے کیا مراد ہے، ہم اسے نہیں پہچان پائے، ہم نہیں پہچان پائے کہ اس سے کیا مراد ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فمن اولو الامر الذین قرن اللہ طاعتہم بطاعتک، جابر کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے کا تو حکم آ رہا ہے, رسول کی اطاعت کرنے کا تو حکم آ رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم آ رہا ہے. تو اولی الامر کی اطاعت کیسے ہوگی جب تک ہم اولی الامر کو پہچانیں گے نہیں؟ جب اللہ کے رسول نے سنا, ایک مرتبہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم خلفائی, دیکھو جو اولی الامر ہیں وہ میرے خلیفہ ہیں, یا جابر وائمت المسلمین من بعدی, اور یہ یاد رکھو کہ وہ آئمہ ہیں جو مسلمانوں کے جو میرے بعد ایک کے بعد ایک حق کی طرف بلانے والے آئمہ ہوں گے, ان کی طرف اشارہ ہے. اولی الامر سے مراد وہ آئمہ مراد ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک ایک کر کے آئمہ علیہ السلام کا تعارف کرانا شروع کیا. فرمایا اولہم علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین, ایک ایک کر کے آئمہ کے نام لینے شروع کیے. پہلے علی ہیں, پھر حسن ہیں, پھر حسین ہیں, پھر زین العابدین ہیں, پھر محمد باقر ہیں. جب امام باقر پر پہنچے تو ایک مرتبہ جابر کو کہنے لگے اور خوشخبری دی کہ اے جابر, وہ وقت آئے گا کہ تم وہ لمحہ دیکھو گے کہ میرے اس بیٹے کو کہ جو زین العابدین کی اولاد سے ہوگا اور اس کا نام باقر ہوگا, علم کو شگافتہ کرنے والا ہوگا, تم اس سے ملاقات کرو گے. خوشخبری دی. اور اس کے بعد ایک جملہ کا, فَإِذَا لَقَيْتَهُ فَأَقْرِئُهُ مِنِّي السَّلَامُ, اگر تم اس سے ملاقات کرو تو میری جانب سے اس بیٹے کو سلام کہنا, اس امام کو سلام کہنا. اب آپ دیکھیے یہاں پر ملاقات کے اعتبار سے لَقَيْتُهُ, جب تم ملاقات کرو, یعنی اللہ کا رسول بھی امام کو سلام بھیج رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایک انسان کے فریضوں میں سے ایک فریضہ یہ ہے, ایک پہلی چیز ہے کہ امام کو شناخت کرے یعنی پہچانے, اس کی معرفت کو حاصل کرے. اس کو پہچانے گا جتنا زیادہ اس کی معرفت کو حاصل کرتا جائے گا اتنا زیادہ اس کے بارے میں جانتا چلا جائے گا, اتنا اس کے بارے میں عارف ہو جائے گا, اتنا اس کے بارے میں عارف ہو جائے گا. جب عارف ہو جائے گا اور وہ لمحہ آئے گا کہ جو ملاقات کا لمحہ ہے, تو ذمہ داری یہ ہے کہ اسے سلام کیا جائے. تو سلام وہ اہم ترین مرحلہ ہے, جو سب سے پہلا مرحلہ یہاں پر ایک اس روایت کے اعتبار سے نظر آتا ہے کہ انسان کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول بھی سلام بھیج رہے ہیں, خود جابر بھی جب ملاقات کرتے ہیں امام کو پہلے سلام کرتے ہیں, اللہ کے رسول کا سلام بھی پہنچاتے ہیں. درود پڑھ دے محمد وآل محمد. اب اگر آپ کے لیے واضح ہو رہا ہوں کہ کیوں میں نے اس روایت کو اور اس آیت کو سلیکٹ کیا, کہ واضح ہے اس میں ایک تو امام کی معرفت کرائی جا رہی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ زمانے کا امام کون ہوگا, ایک ایک کر کے اماموں کے نام شروع کیے, امام باقر کا نام بیان فرمایا, امام باقر کے بارے میں بیان فرمایا, اور پھر اس کے بعد ثم الصادق جو جعفر ابن محمد ہوں گے, پھر ایک ایک کر کے بقیہ ائمہ علیہ السلام کا تعارف کراتے گئے, یہاں تک کہ ایک مرتبہ کہنے لگے وہ بارواں جو ہوگا سمی و کنی, وہ اس کی کنیت میری کنیت ہوگی, اس کا نام میرا نام ہوگا. پھر فرمایا پھر وہ فرد ہوگا جس کی کنیت اور میرا نام ہوگا. اور پھر فرمایا حجت اللہ فی ارضہ, وہ زمین پر حجت خدا ہوگا, وہ بقیتہ فی عبادہ, بندوں پر وہ بقیت اللہ ہوگا. وہ کون ہوگا؟ ابن الحسن ابن علی العسکری, حسن ابن علی یعنی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہوگا. ذاک الذی یفتح اللہ تعالی ذکرہ علی یدیہ مشارق الارض ومغاربہا, اور پھر فرمایا یہ وہ ہوگا کہ جس کے ذریعے پروردگار زمین کے مشرق اور مغرب کو فتح کر دے گا. تو جیسے جیسے جابر سنتے جا رہے ہیں ویسے ویسے انہیں امام زمانہ کی کا عرفان ہوتے جا رہا ہے, ان کے بارے میں جانتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر فرمایا ذاک الذی یغیب عن شیعتہ, اے جابر وہ دور بھی آئے گا کہ جب ہمارے شیعوں سے یہ امام جو تھا وہ غیبت میں چلا جائے گا, اس کے شیعہ اور اولیاء سے دور ہو جائے گا. غیبتاً ایسی غیبت, ایسا پردہ آ جائے گا کہ لا یثبت فیہا علی القول بامامتہ, اتنا سخت مرحلہ آئے گا کہ اس کے چاہنے والے اور اس کے اولیاء پر بھی وہ بہت سخت ہوگا وہ معاملہ کہ وہ اس کی امامت کے قائل رہیں. اس کی امامت کے قائل رہنا بہت سخت ہو جائے گا, مگر یہ کہ کون امامت کا قائل رہے گا؟ الا من امتحن اللہ قلبہ للایمان، صرف وہ اس کی جو ہے وہ اس کی امامت کا قائل رہے گا جس کا پروردگار نے جس کے ایمان کا امتحان کر لیا ہے، صرف وہ ہوگا جو امامت کا اقرار کرتا رہے گا. اور پھر اس کے بعد جابر سے فرمایا فقلت له یا رسول اللہ فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبتي. اب جابر کہہ رہے ہیں امام تو ہے، امام کا کام ہے ہدایت کرنا، تو لوگ کیسے ان سے انتفاع حاصل کریں گے، لوگ کیسے ان سے فائدہ حاصل کریں گے جب وہ غیبت میں ہوں گے، پردے کے پیچھے ہوں گے؟ تو امام اللہ کے رسول فرماتے ہیں والذی بعثنی بالنبوۃ، وہ جس نے مجھے اس دنیا میں نبوت کے ساتھ مبعوث کیا اس کی قسم کھا کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہم یستضیعون بنورہ وینتفعون بولایتہ فی غیبتہ کانتفاع الناس بالشمس. ایک مرتبہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس سے لوگ اسی طریقے سے روشنی کو، اس کے نور سے اسی طریقے سے روشنی کو حاصل کریں گے، اس کی ولایت سے اسی طرح سے فائدہ اٹھائیں گے اس کی غیبت کے زمانے میں جس طریقے سے لوگ سورج سے استفادہ کرتے ہیں. وَإِن تَجَلَّ لَهَا صَحَاب، اگرچہ بادل کی وجہ سے سورج نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن دن دن کا پتہ دے رہا ہوتا ہے، رات رات کا پتہ دے رہی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے واضح ہوگا اور وہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کریں گے. یا جابر ھذا من مقنون سر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے رازوں میں سے ہے، وہ مخزون علم ہی، یہ اس کے خزانے میں سے ہے، فاکتمہ الا عن اہلہ. جابر سے منع فرمایا کہ اسے ہر کسی کے سامنے ابھی سے بیان نہ کرے. تو یہ روایت، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، زمانے کے امام کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی گئیں، بتایا گیا کہ دیکھو وہ زمانہ آنے والا ہے جب وہ اپنے شیعوں سے دور ہو جائیں گے، غیبت میں چلے جائیں گے، اور ان کی غیبت میں صورتحال یہ ہوگی کہ ایسی غیبت ہوگی اور اتنا سخت مرحلہ آئے گا کہ لوگ ان کی امامت کا اقرار کرنے سے ہٹ جائیں گے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ان کی امامت کا انکار کر بیٹھیں گے. اچھا، اب اگر صاف الفاظ میں کہا جائے اور بہت واضح انداز میں بات بیان کی جائے تو وہ یہ کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کون ہے جو انکار کرے گا امامت کا. ہم جب اپنے اقرار کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے آئمہ کو مانتے ہیں، تو پھر کیسے انکار کریں گے؟ اب اس کے حوالے سے احادیث میں کوئی خاص طریقہ کار نہیں ملتا کہ بس وہ، یا تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ مثلا کھلم کھلا کہہ دے گا نہیں میں امام نہیں مانتا، لیکن وہ شکوک شبہات جو انسان کے دل میں اٹھیں گے اور کہیں گے کہ امام ہوتا تو اب تک آ جاتا، اتنے حالات ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، اور اس میں ایک قسم کی عجلت جس کے بارے میں بعد میں حدیث بھی بیان ہوگی کہ اس میں حلق المستعجل، جو عجلت کرنے والے ہیں وہ مارے جائیں گے، جو یہ کرنے والے ہیں کہ میں جلدی ابھی کیوں نہیں آ رہے ہیں امام، عجلت کر رہے ہیں ہر چیز میں اور چاہ رہے ہیں کہ نہیں امام کا ظہور اب ہو جانا چاہیے تھا، اب نہیں ہوگا تو کب ہوگا، یہ سارے افراد جو ہے وہ ہلاکت میں پڑ جائیں گے، یہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ امامت کے انکار کی طرف چلے جائیں. تو ایسے افراد ہوں گے، اور خود جس روایت کو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا یہ اس کتاب میں لکھی گئی ہے جس کتاب کا نام ہے اکمال الدین و اتمام النعمہ، اور اکمال الدین اور اتمام النعمہ کتاب ہے شیخ صدوق کی، اور یہ وہ کتاب ہے جو کتاب لکھی ہی امام زمانہ کے حکم سے گئی ہے. کیا مطلب امام زمانہ کے حکم سے گئی ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ شیخ صدوق یہ کہتے ہیں، شیخ صدوق ظاہر قم میں پیدا ہوئے، قم میں پیدا ہونے کے بعد رے میں منتقل ہو گئے جہاں پہ یعقوب کلینی جیسی ہستی تھی، وہاں پر علم حاصل کیا، فیض حاصل کیا، یہاں تک کہ وہ لمحہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر کے لیے نکلتے ہیں، زیارت کے لیے نکلتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، مشہد سے واپسی پہ نیشاپور پہ جاتے ہیں. نیشاپور وہ مرکز ہے جو شیعوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں، علماء کا مرکز سمجھا جاتا تھا. آپ سوچئے شیخ صدوق کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، ابھی غیبت کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن نیشاپور میں جن علماء سے ملاقات ہوئی ان کی کیفیت کو محسوس کیا، ہر کوئی یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ امام ہوتے تو ضرور ظہور کر جاتے. کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ شیخ صدوق کے زمانے کی. اس زمانے میں یعنی یہ کیفیت تھی کہ زیادہ عرصہ غیبت کو گزرا بھی نہیں ہے، لیکن وہ کیفیت ہو چکی ہے کہ ابھی سے ہی لوگ پریشان ہیں، امام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، کیسی کیفیت ہو گئی، کیا صورتحال ہو گئی، اور آہستہ آہستہ وہ اس شک میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ واقعی کوئی حقیقت میں امام ہے بھی یا نہیں ہے، آیا امام کی ولادت بھی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس قسم کے اشکالات اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ شیخ صدوق ان روایات کو نقل کرتے ہیں جن میں امام زمانہ کے وجود کے حوالے سے ذکر موجود ہے. ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. اب آپ دیکھیے نیشا پور سے واپس نیشا پور کے علماء کو مطمئن کرتے ہیں, احادیث بیان کرتے ہیں, وجود کے حوالے سے ان کو اطمینان دلاتے ہیں. وہ لمحہ آنا ہے, غیبت ہے, غیبت خبرا ہے, یہ وہ لمحہ ہے کہ جس میں تمہارا امام تمہاری نظروں سے غائب رہے گا, اور یہ طویل غیبت ہوگی, اور اس طویل غیبت کے حوالے سے لوگوں کو بیان کیا گیا. یہاں تک کہ پھر قم تشریف لائے, قم میں بخارا سے آنے والے ایک بڑے عالم دین ان سے ملاقات ہوئی, پتہ چلا بخارا کی بھی یہی کیفیت ہے, وہاں بھی لوگوں کا یہی حال ہے, زمانے کا امام کہاں ہے, لوگ اس کے بارے میں اس طریقے سے پریشان ہیں, لوگ ان کی غیبت کے حوالے سے پریشان ہیں, کہہ رہے ہیں آیا ہے بھی یا نہیں ہے, یہی صورتحال انہیں ان کے حوالے سے بھی معلوم چلی. تو انہوں نے محسوس کیا کہ کیا کیفیت ہے, یعنی جس علاقے کے بارے میں بھی سن رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ زمانے کے امام کے حوالے سے یہ بھی نہیں جانتے, حتیٰ کہ ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی اس میں بھی شک میں مبتلا ہیں, ان کے پاس وہ روایات نہیں ہیں کثرت کے ساتھ کہ کس طریقے سے جو ہے وہ غیبت کا تذکرہ ہے. پھر دوسری بات, کتنی طویل عمر ہو سکتی ہے. اب یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں آ رہی ہیں, یہاں تک کہ وہ لمحہ آتا ہے, بعض علماء نے بیان کیا خواب میں دیکھتے ہیں کہ حج میں موجود ہیں, مکہ میں موجود ہیں, طواف انجام دیتے ہیں, طواف انجام دینے کے بعد وہ جب لمحہ آتا ہے حجر اسود کے قریب پہنچتے ہیں, حجر اسود کو سلام کرتے ہیں, اور سلام کرنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حجر اسود کے قریب ایک ایسی شخصیت کھڑی ہے جس کا ایسا نور جس کے شخصیت سے ابھر رہا ہے, سمجھ جاتے ہیں کوئی اور نہیں ہے, زمانے کا امام ہے, کیونکہ امام زمانہ کے بارے میں جانتے ہیں, عارف ہیں, ان کے بارے میں, ان کی خصائص کے بارے میں جانتے ہیں, ان کے بارے میں پڑھا ہوا ہے, ان کے بارے میں معلومات ہے, اس لیے تشخیص دے پا رہے ہیں. یعنی جتنا انسان معرفت کو حاصل کرے گا اتنا اس کے لیے ممکن ہوگا, ورنہ ہو سکتا ہے امام زمانہ اس کے پاس ہوں, سامنے ہوں, لیکن اسے سمجھ میں نہ آئے. امام زمانہ کو دیکھتے ہیں ایک مرتبہ, امام زمانہ سے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مولا یہ کیا معاملہ ہے, اس طرح کی صورتحال ہے, میں تو پریشان ہو گیا ہوں, لوگ آپ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں, ابھی تو زیادہ وقت بھی نہیں گزرا. اور پھر امام کہتے ہیں کہ اے شیخ صدوق, جس طرح سے تم نے کتاب لکھی ہے, دوسری کتابیں لکھی ہیں, اسی طریقے سے غیبت کے حوالے سے باقاعدہ کتاب لکھی جائے. اور وہ جو غیبت کے حوالے سے کتاب لکھی گئی شیخ صدوق نے اس زمانے میں لکھی, وہ کتاب اکمال الدین و اتمام النعمہ. اب یہ کتاب, وہ کتاب ہے جس میں زمانے کے امام کے حوالے سے وہ ساری روایات نقل کی گئیں, کس طرح سے کن کن لوگوں نے زمانے کے امام کو دیکھا, کتنے انبیاء کی غیبت گزری, اور کتنے انبیاء ایسے تھے جو غیبت میں چلے گئے تھے واپس آئے, کتنے افراد انبیاء کی عمر کتنی طویل گزری. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے جمع کیں, اور اس میں لوگوں کو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں موجود ہو, اس کی عمر مبارک, سن مبارک بھی جو ہے وہ طویل ہو, اور وہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ بھی ہو, جس طرح سے پچھلے انبیاء کی صورت سنت گزری ہے. ایک درود پڑھیں محمد والے محمد. تو جتنا زیادہ لوگ اس حوالے سے جانتے چلے جائیں گے, معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, زمانے کے امام کی شخصیت ان کے لیے واضح ہوتی چلی جائے گی. باقاعدہ کتاب لکھی, اور اب لمحہ یہ ہے کہ جب زمانے کے امام غیبت میں گئے, اب بات ہو رہی ہے ملاقات کی, کیونکہ ٹاپک خاص اس حوالے سے ہے کہ عرفا کا امام زمانہ سے رابطہ. اب رابطہ کیسے ہوگا, ملاقات کر رہا ہے, بعض لوگ ملاقات کے ذریعے, بعض خواب کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے, کیا کس حد تک پوسیبل ہے, کس حد تک امکان ہے. ایک پہلے توقی آپ کے سامنے پڑھ دی جائے, یہ وہ توقی ہے جو امام نے اپنے چوتھے نائب کو لکھی تھی. توقی سمجھتے ہیں, یعنی امام کی جانب سے باقاعدہ لکھا ہوا خط آیا ہے, اور وہ خط لوگوں کے لیے بیان ہوا بعد میں. یہ خط لکھا گیا تھا علی ابن محمد سمری کے نام. علی ابن محمد سمری کون ہے, امام زمانہ کے چوتھے نائب, عثمان ابن محمد, محمد ابن عثمان, پھر اس کے بعد عثمان ابن سعید, محمد ابن عثمان, حسین ابن روح, علی ابن محمد سمری, چوتھے نائب. چوتھے نائب جب غیبت صغرا چل رہی ہے, زمانے کا امام لوگوں کے سامنے نہیں ہے, لوگوں کے سامنے نہیں ہے, کون ہے سامنے, یہ چار نائبین تھے جو سامنے تھے. چوتھے نائب کا جب وقت آخر قریب آیا, توقی امام زمانہ آئی جس میں کہا یا علی ابن محمد السمری, اے علی ابن محمد ثمری، اعظم اللہ اجر اخوانک فیک، لوگ جو ہے وہ تیری مصیبت پر جو ہے وہ تعزیت کریں یا صبر کریں تیری مصیبت پر، یعنی تیرا ابھی اس دنیا سے جانا ہونے والا ہے، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ سِتَّةِ اَيَّام، چھ دن کے قریب قریب تو اس دنیا سے چھ دن میں چلا جائے گا، فَجْمَعْ أَمْرَكَ، اپنے امور کو سمیٹ لے، وَلَا تُؤْسِي إِلَىٰ أَحَدٍ فَيَقُومُ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ، اب اپنے بعد کسی اور کو وصیت نہیں کرنا، پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ایک کے بعد دوسرے نائب، دوسرے کے بعد تیسرے نائب، تیسرے نائب کے بعد چوتھے نائب، اب چوتھے نائب سے کہا جا رہا ہے آگے کسی اور کو وصیت نہیں کرنا ہماری نیابت کی، اب کوئی ہم تیری وفات کے بعد کوئی اور نائب نہیں ہوگا، فقط وقعت الغیبت التامہ، اب جو غیبت ہو رہی ہے وہ غیبت تامہ ہے، جسے ہم غیبت کبرا کے نام سے جانتے ہیں، اب جو غیبت ہو رہی ہے وہ غیبت تامہ ہے، یعنی اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ مسلسل امام رابطے میں ہوں گے، جس طریقے سے نائب کے ساتھ تھے، جس طریقے سے نائب کے ساتھ تھے، جس طرح نیابت میں امام کے ساتھ مسلسل رابطہ رہتا تھا، اس طرح سے اب کوئی امام کے ساتھ نیابت میں نہیں ہے، فقد وقعت الغیبت التامہ، غیبت تامہ ہو چکی، غیبت کبرا شروع ہو چکی، فلا ظہورا، اب کوئی ظہور نہیں ہوگا، لوگوں کی نگاہوں میں نہیں آیا جائے گا اس طریقے سے، الا بعد اذن اللہ تعالی ذکرو، مگر یہ کہ جب پروردگار کا اذن ہوگا، حکم ہوگا، تو ظہور امام زمانہ ہوگا، بعد طول العمد، لیکن یہ اتنا جلدی نہیں ہوگا، بہت وقت گزرے گا، لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، وقسوت القلوب، لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے، امتلاء الارض جوراً، اور جو زمین ہے وہ فسق و فجور سے، جور سے بھر چکی ہوگی، ظلم سے بھر چکی ہوگی، وسیاتی شیعتی من یدعی المشاہدہ، ہوں گے کوئی ایسے افراد جو ہمارے شیعوں میں سے ہوں گے جو مشاہدے کا دعویٰ کریں گے، اور پھر فرمایا الا فمن ادعى المشاہدۃ قبل خروج السفیانی والصحیحہ فہو کذاب مفتر، جس نے سفیانی کے خروج اور اس آواز سے پہلے، جس آواز کے بعد امام کا ظہور ہونا ہے، اس سے پہلے اگر کسی نے مشاہدے کا، کسی نے مسلسل رابطے کا، نیابت کا اگر اعلان کیا، ادعا کیا، تو فہو کذاب مفتر، وہ جھوٹا ہے اور وہ افترا کرنے والا ہے، وہ جھوٹ بولنے والا ہے، جھوٹ باندھنے والا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قوت ہے جو علی العظیم ہے، ایک یہاں پر درود پڑھ دے محمد والے محمد، یعنی چوتھے نائب کے جاتے ہی، یعنی جو توقیع آئی اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا، اب نیابت نہیں ہے، مسلسل رابطہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلسل رابطے میں ہے، امام حکم دے رہے ہیں، وہ لوگوں کو بیان کر رہا ہے، وہ یہاں سے سن رہا ہے، امام کو امام کی بات پہنچا رہا ہے، اس طرح سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، اب سوال یہ ہے کہ اس طرح سے تو نہیں ہے، جب اس طرح سے نہیں ہے اور جو بھی ادعا کرے اس قسم کا، تو ذمہ داری یہ ہے کہ اسے جھٹلاؤ، اسے منع کرو، اس کا انکار کرو، کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کا مسلسل رابطہ ہے، امام نے منع فرمایا، ہاں اب کوئی دعویٰ تو نہیں کرے گا، لیکن کیا ملاقات ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، دعویٰ کرنے کا، جو دعویٰ کرے گا اسے جھوٹا بولنا ہے، لیکن دعویٰ نہ کرے کوئی، کیا ملاقات کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، تو جواب یہ ہے کہ ہاں علماء کے، وہ مجتہدین کے، علماء کے، اور معرفت میں اس حد تک جو امام کے آگے تھے، ان کے وہ واقعات ملتے ہیں جنہوں نے ائمہ علیہ السلام میں سے زمانے کے امام کو دیکھا، اور نہ صرف یہ کہ دیکھا بلکہ پہچانا بھی، بعض نے پہچان بھی لیا، بعض نے اس وقت نہ پہچانا، کچھ وقت کے گزر جانے کے بعد سمجھ میں آیا کہ اچھا جس سے ملاقات ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں تھا، زمانے کا امام تھا، لیکن انہوں نے ادعا نہیں کیا اس طریقے سے کہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے، ہاں ان کے واقعات لوگوں تک کیسے پہنچے، کچھ خاص خاص افراد کے ذریعے، قریب کے افراد کے ذریعے کچھ باتیں ادھر سے ادھر سے معلوم چلیں، آہستہ آہستہ پتہ چلا اچھا ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں اس طریقے سے کہ باقاعدہ کوئی اس طرح دعویٰ کرے کہ میں مسلسل ملاقات کر رہا ہوں، اس طرح سے کوئی بھی نہیں ملا، اس لیے کہ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اسے جھٹلایا جائے، اب ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، ہاں ہوئی، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن افراد کی ملاقات ہوئی، جتنا میں نے آپ سے بیان فرمایا، امام زمانہ کو جتنا زیادہ پہچانتا ہوگا، معرفت جتنی ہوگی، جتنا عارف ہوگا امام زمانہ کے حوالے سے، اتنا جلدی امام زمانہ کو پہچان پائے گا. اس لیے کہ زمانے کا امام اس دنیا میں ہی موجود ہے، ہماری نظروں کے سامنے بھی ہو، لیکن کیونکہ ہم پہچانتے نہیں ہیں اس لیے نہیں پہچان پا رہے. تو جتنا پہچاننے والا ہوگا وہ جلدی درک کرے گا، جلدی پہچانے گا کہ اچھا یہ زمانے کا امام تھا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی ملاقات ہوئی ہو، کسی کی بھی ہو سکتی ہے. اچھا، ملاقات ہونا افضلیت کی دلالت نہیں ہے کہ وہ سب سے افضل ہے. اس لیے کہ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہو پائی، پروردگار کا اذن نہیں تھا یا ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن اس سے ان کی افضلیت نہیں کم ہو جائے گی. مثلا اللہ کے رسول کے زمانے میں جناب اویس کرنی کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، وہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گی، اس لیے بات میں مزید طویل نہیں کر رہا کہ اویس کرنی ہے، ملاقات نہیں ہوئی لیکن ان کا مرتبہ اور مقام اکثر اصحاب کے مقابلے میں زیادہ ہے ان کے مقابلے میں کہ جنہوں نے ملاقات کی بھی. تو ملاقات کرنا افضلیت کی دلالت نہیں کرتا. ہاں، ملاقات کرنا اس بات کی طرف ضرور اشارہ کرتا ہے کہ کچھ افراد ایسے تھے جن کی تڑپ ایسی تھی، جن کا امام زمانہ کو پکارنا ایسا تھا، جن کے اعمال جو انہوں نے احادیث سے سنے تھے ایسے تھے، جن کی پاکیزگی ایسی تھی، طہارت ایسی تھی کہ بہرحال ان کو موقع ملا کہ زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی. ہاں، کچھ ایسے بھی ہیں جو گناہگار تھے، ان کی تنبیہ کے لیے ہوا، ایسے بھی ہیں، لیکن بہرحال مختلف واقعات ملتے ہیں. ایک واقعے کا ذکر خاص طور پر کروں گا کیونکہ عارف کے حوالے سے خاص طور پر بات کی گئی. تو اس حوالے سے مرحوم حاجی نوری نے نجم الثاقب کتاب میں اس روایت کو نقل کیا جناب بحر العلوم سے. پہلا سوال تو یہ کہ ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتے. حاجی نوری کہتے ہیں کہ بحر العلوم کے ایک شاگرد میں سے متقی شاگرد جس کا نام تھا علامہ مرحوم اخون ملا زین العابدین، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جناب سید بحر العلوم کے درس میں حاضر تھا. ایک شخص نے آ کر سوال کیا امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں کیا ممکن ہے کہ ان سے ملاقات ہو سکے. اب آغا بحر العلوم کیا جواب دیں؟ ایک مرتبہ اپنے سر کو جھکایا اور آہستہ سے کہنے لگے کہ میں اس کو کیا جواب دوں، میں اس سے کیا کہوں حالانکہ امام زمانہ سے خود بغلگیر ہو چکا ہوں. آپ نے دل میں آہستہ سے کہا، جو طالب علم قریب بیٹھا ہوا تھا اس نے اس آواز کو سن لیا، محسوس کر لیا، کہا کہ آپ دیکھیے، یعنی ملاقات سے انکار نہیں ہے، ملاقات ہوئی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کی ملاقات ہوئی. اب اہم یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی، ان کے جو واقعات ہمارے ذہن میں آئے، ہمارے سامنے آئے بہت سارے، وہ ان کے شاگردوں کے ذریعے، ان کے قریبی افراد کے ذریعے آئے. اس کا ایک فائدہ بہت زیادہ ہوا جو ہمارے استاد بیان فرماتے ہیں، جتنی زیادہ غیبت طویل ہوتی رہی، یہ جو ملاقات کے واقعات وہ واقعات ہیں جس نے شیعوں کے دل میں اس امید کو رکھا بار بار، کہ جس کی وجہ سے انسان متوجہ رہا، نہیں زمانے کا امام ہے، وہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے. یعنی اگر یہ شاید ملاقات کے واقعات نہ ہوتے تو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ شاید انسان مایوس ہو جاتا ہو، سنا ہی نہیں زمانے کے امام کے بارے میں اتنے عرصے تک. جب اتنے عرصے تک نہیں سنا تو وہ خواہش بھی نہیں ہے ملاقات کی، ایک جانب خواہش ملاقات پیدا ہو رہی ہے، دوسری جانب اس بات کا یقین ہو رہا ہے کہ ہاں زمانے کا امام موجود ہے. وہ جو ایمان کے چلے جانے کا ڈر تھا، یہ ملاقات کے واقعات بعض ایسے ہیں کہ جو انسان کے اس یقین کو دوبارہ پختہ کر دیتے ہیں. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ وہ ایمان کو تو پختہ کر دیتے ہیں لیکن آپ کے لیے ظاہری طور پر کسی اعتبار سے حجت نہیں بنیں گے، جس نے دیکھا اس کے لیے حجت. مثلا اگر اس کو فرض کریے کہ مان لیں کوئی آئے آپ کے سامنے اور آ کر کہے میں نے زمانے کے امام کو دیکھا، اس نے یہ انہوں نے یہ کہا، نعوذ باللہ، اگر ادعا کرے، یا مثلا ادعا کرے، یا مثلا ویسے بھی آپ سے آ کر کہے اور کہے کہ میں نے دیکھا اور امام زمانہ نے یہ کہا، وہ یہ ارشاد فرمایا اور یہ حکم دیا کہ یہ کرو وہ کرو، تو آپ کی کیا ذمہ داری بنے گی؟ جواب یہی ہے، آپ کے لیے حجت نہیں ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اپنے مجتہد سے جو حکم سن رہے ہیں ان افعال کے مطابق عمل کریں. ہاں کوئی اخلاقی بات ہو، کوئی انسان ویسے سن لے بطور درس کے طور پہ تو الگ بات ہے، لیکن کوئی وہ بات اس کے لیے حجت نہیں بنتی. کیوں حجت نہیں بنتی؟ اس لیے کہ اگر اس کو حجت قرار دیا جائے تو ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا, ہر کوئی کہے گا میں نے ملاقات کی, مجھے امام نے یہ کہا, آپ کو کہیں گے یہ کرو وہ کرو فلاں کرو فلاں کام کرو, تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس حوالے سے فلسفے کے اعتبار سے علماء اس بات کو منع کرتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ اس اعتبار سے منع کیا گیا. بہرحال عمومی طور پر جس نے بھی دیکھا ملاقات کی خود اس کے لیے حجت ہے, دوسرے شخص کے لیے وہ حجت نہیں ہے کہ کیا پیغام دیا گیا. اب شیخ مشتبہ قزوینی وہ نقل کرتے ہیں اپنے استاد مرحوم آیت اللہ آقا مرزا مہدی اصفہانی سے, اور آقا مرزا مہدی اصفہانی کے حوالے سے یہ بیان کر دیا جائے کہ نجف اشرف میں یہ ایام تحصیل میں جب علم حاصل کر رہے تھے, نجف اشرف میں تھے, علم اخلاق, تزکیہ نفس, سیر و سلوک اور یہ ساری چیزیں, آقا سید احمد کربلائی سے انہوں نے استفادہ کیا اور بلند پایا عرفہ میں سے ان کو شمار کیا جاتا ہے, اور رشد و کمالات معنوی, تزکیہ نفس میں حد کمال اس حوالے سے پہنچے, یہاں تک کہ خود استاد ان کو کہا کرتے تھے, جو ان کے استاد تھے وہ انہیں کہا کرتے تھے کہ بھائی بہت بلند مرتبہ ہو گئے ہو, دوسروں کی دستگیری کرو, فلسفے میں استاد ہو گئے ہو, عارف کامل ہو گئے ہو, جو ان کے یہاں پہ خاص اصلاح ہوتی ہے, قطب ہو گئے ہو, معافی فنا فی اللہ ہو گئے ہو, اس طرح سے وہ جو ان کے یہاں درجات ہیں. بہرحال تو اب تم اتنے وہ ہو گئے ہو کہ اب مکمل طور پر تم نے جو ہے وہ ایک خاص قسم کا جو عرفا کا کورس ہوتا ہے وہ تم نے کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے کورس کر لیا سارا, میرے دل میں بھی تڑپ تھی کہ میں زمانے کے امام سے ملاقات کروں. بدھ کا دن مسجد سہلہ میں جا کر زمانے کے امام کی بارگاہ میں جانا چاہا, لیکن وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو افکار عرفانی منسوسہ اور خود ساختہ فلسفے سے لاعلم سمجھا. فلسفہ اور جو دیگر چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو لاعلم سمجھتے ہوئے میرے دل میں صرف ایک بات تھی, وہ تھی کمال اخلاص. میرا خلوص, میرا دل کی وہ تڑپ ایسی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ زمانے کے امام سے ملاقات کروں, نہ اس میں میرا علم ہے نہ کچھ ہے, اس سب چیزوں کو الگ کر کے میرا صرف وہ جو دل کی تڑپ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ زمانے کے امام سے ملاقات ہو جائے. کہا کہ میں جب اس عالم میں جب اس تڑپ کے ساتھ زمانے کے امام کو یاد کر رہا تھا, وہ لمحہ آیا کہ میں نے اس نور امام زمانہ سلام اللہ علیہ, ایک درود پڑھ دے محمد والا اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو دیکھا, اس نور کو دیکھا مسجد سہلہ میں, اور ایک مرتبہ ملاقات ہوئی, اور پھر وہ جملے زمانے کے امام کے ملتے ہیں, طلب المعارف من غیر طریقنا اہل البیت مساو لانکارنا. دیکھیں عرفا میں دو قسم کے عرفان ہیں, ایک الگ قسم کا سیر و سلوک ہے جو صوفیت کا ہے مذہب. امام نے اس بارے میں واضح حکم دیا اور حکم بیان فرمایا, معارف کو حاصل کرنا, عرفان کو حاصل کرنا, معرفت کو حاصل کرنا من غیر طریقنا اہل البیت, جو ہمارے اہل بیت کے طریقے سے ہٹ کرے, یہ کرو وہ کرو, مثلا فلاں چکر لگاؤ, یہ کرو اس طریقے سے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, کہا نہیں, ان چیزوں سے ہٹ کر جو ہمارے اہل بیت کی روایات میں آیا ہے اس سے ہٹ کر اگر کسی طریقے سے تم جو ہے وہ معارف کو حاصل کرنا چاہو, مساو لانکارنا, گویا تم نے اہل بیت کا انکار کیا. عرفان ہے, معرفت ہے, لیکن اس ذریعے سے جو احادیث میں آیا ہے, اسی طریقے سے اگر آگے بڑھے گا جس طریقے سے امام کے حوالے سے سکھایا گیا, ان چیزوں کا مطالعہ کیا جائے, ان چیزوں کو پڑھا جائے, ان دعاؤں کا مطالعہ کیا جائے, ان زیارات کا مطالعہ کیا جائے, ان دعاؤں کو پڑھا جائے ہر نماز کے بعد مثلاً, متعدد روایات ہیں, کثرت کے ساتھ روایات ہیں. آپ جائیے, آپ کھولیے, آپ کے پاس کتاب ہماری اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے, خود کمال الدین اتمام النعمت ترجمہ ہو چکی, جمال منتظر آگے صافی گل پیغانی بہت مشہور کتاب ہو چکی ہے ترجمہ, آپ کے یہاں پہ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد, ملاقات امام زمانہ کے حوالے سے بہت ساری کتابیں ہو چکی ہیں, ایک کتاب ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے, اتمام مکارم کے حوالے سے ایک کتاب ہے وہ آ چکی ہے, تو مسلسل بہت ساری کتابیں ہیں, ان میں وہ روایات بھی موجود ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو کیسے حاصل کرنا ہے, پہچاننا کیسے ہے, کیسے اس راستے میں آگے بڑھنا ہے. تو اگر اہل بیت کی روایت کے مطابق انسان ان مرحلوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے تو یقینی طور پر اس مقام کو انشاءاللہ حاصل کر سکتا ہے کہ اس زمانے کے امام کو جان سکے, پہچان سکے, اور ممکن ہے کہ اس کی ملاقات زمانے کے امام سے ہو سکے. ایک درود پڑھ دے محمد وال محمد. خود زمانے کے امام کا وہ جملہ ملتا ہے کہ جو روایت میں آیا کہ ولو انا اشیا انا وفقہم اللہ لطاعتہ علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعہد علیہم لما تاخر عنہم الیمن بالکائنا. کیا فرمایا امام؟ فرماتے ہیں اگر تقوی الہی کے ساتھ خدا کی اطاعت کی توفیق انسان حاصل کرتے ہوئے دل سے وفائے عہد پر پورا اترتے ہوئے جو زمانے کے امام کے ساتھ ہیں ملاقات کرنا چاہے تو ملاقات میں تاخیر نہ ہوگی. انسان چاہے تو کوشش کر سکتا ہے, بلکہ ہمیں مشاہدہ کرنے کی سعادت جلد ملے گی. کب ملے گی؟ یہ سب اس وقت ہوگا جب ہمارے حق کی معرفت ہوگی. اور پھر فرمایا وسط کی ہاں من ہوں, اور تمہارا ہمارے ساتھ سچا ہونا ہوگا, خلوص ہوگا. اگر یہ خلوص اور سچائی ہے, ہماری معرفت ہے, اور تم اطاعت امام کے ساتھ اگر یہ چاہو کہ امام سے ملاقات کرو تو امام کی ملاقات تم سے دور نہیں ہے, یعنی ہاں امام کی ملاقات ہو سکتی ہے. ہاں بس اب اہم یہ ہے کہ انسان کس طریقے سے ان مدارج کو, ان لمحوں کو طے کرے. انسان کے اندر وہ جذبہ ہو, یہ وہی جذبہ ہے جس جذبے کے تحت انسان زیارات کے لیے جاتا ہے. میں کربلا کیوں جاتا ہوں, نجف کیوں جاتا ہوں, سامرا کیوں جاتا ہوں, مثلا قازوین کیوں جاتا ہوں, مشہد کیوں جاتا ہوں, ان جگہوں پر مکہ مدینہ کیوں جاتا ہوں, مکہ مدینہ, ان سب جگہوں پر انسان جاتا ہے, زیارت کا شوق ہے. زمانے کے امام کو نہیں دیکھا, گزشتہ ائمہ کو نہیں دیکھا, لیکن ان کی باقیات کو دیکھوں, ان جگہوں کو دیکھوں جہاں پر امام موجود ہیں, ان جگہوں پر جا کر ان معنوی آثار کو حاصل کروں. یہ خود کیا ہے؟ یہ وہ ملاقات کا جذبہ ہے جو انسان کو زیارت پر ابھارتا ہے. تو جس طریقے سے یہاں زیارت کے لیے جا رہا ہے, انہی جگہوں میں جا کر بہت سارے افراد نے انہی مقامات پر جا کر زمانے کے امام کو دیکھا بھی ہے, ملاقات بھی کی, اس سے انکار نہیں. لیکن بات یہ ہے, اہم ترین بات یہ ہے کہ اپنے اندر وہ اطاعت امام کو لے کر آئے, وہ شوق لے کر آئے, وہ اخلاص لے کر آئے, وہ ان اعمال کو دیکھے, ان مدارج کو طے کرے جو بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے تمہاری ملاقات زمانے کے امام کے ساتھ ہو سکتی ہے. امام سے ملاقات ایسا نہیں ہے کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے. ہاں ملاقات کے بعد دعویٰ کرنے کے حوالے سے آپ کو بیان کر دیا, وہ پہلے آپ کے سامنے بات ہو چکی کہ کوئی باقاعدہ کہے کہ میرا رابطہ ہے. تو بہرحال غیبت میں ہماری ذمہ داری, امام فرماتے فتمستقو مما فی ایدیکم, تمہاری ذمہ داری کیا ہے غیبت میں؟ کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں, جو کچھ تمہیں تمہارے ائمہ سے, گزشتہ ائمہ سے ملا ہے, اس سے تمسک رکھو, اس سے جدا نہ ہو. حتیٰ یتضح لکم الامر, جہاں جب تک زمانے کا امام نہ آ جائے تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ جو گزشتہ ائمہ سے حاصل کیا ہے اس کو, اس کے ساتھ تمسک رکھو, اس کے ساتھ متمسک رہو. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام, میں سمجھ رہا ہوں کہ اب وقت بس میرا کمپلیٹ ہونے والا ہے, مکمل ہونے لگا ہے, لیکن اس روایت کو سن لیں. چھٹے امام فرماتے ہیں اے عرف امامک, اپنے امام کی معرفت کو حاصل کر. فاذا عرفتہ, اگر تو نے اپنے امام کی معرفت کو حاصل کر لیا, اپنے امام کے بارے میں جان لیا, لم یضرک, کوئی ضرر نہیں ہوگا تجھے, تقدم ھذا الامر, چاہے یہ ظہور جلدی ہو جائے, ہم تاخرا یا دیر سے ہو, ظہور چاہے ابھی ہو چاہے بعد میں ہو, اگر تم نے اپنے امام کی معرفت کو حاصل کر لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ظہور پہلے ہو رہا ہے یا ظہور بعد میں ہو رہا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ پروردگار یقول پروردگار یہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. اگر تم نے اپنے امام کی معرفت کو رکھا امام کا عقیدہ رکھا فَمَنْ عَرَفَ اِمَامَهُ کَانَ کَمَنْ هُوَ فِي فُسْطَاتِ الْقَائِمِ اگر تم نے اپنے امام کی معرفت کو رکھ لیا تو ایسا ہی ہے جیسے تم امام زمانہ کے خیمے میں داخل ہو گئے. یعنی یہ معرفت اور یہ تمسک جو ہے, یہ جو انسان اپنے زمانے کے امام کے بارے میں جان رہا ہے, پڑھ رہا ہے, سن رہا ہے, مسلسل ان کے بارے میں جو ہے وہ روایات کو دیکھ رہا ہے اور اس سے تمسک اختیار کر رہا ہے, ان دعاؤں کو پڑھ رہا ہے, ان اعمال کو کر رہا ہے, یہ چیز اس سے تمسک رکھی ہوئی ہے, اس سے متمسک رکھی ہوئی ہے, اس کی امام کی جو معرفت ہے اس میں اضافہ کر رہی ہے, اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ امام کی معرفت میں اگر اضافہ ہو گیا تو اب فرق نہیں پڑتا کہ ظہور جلدی ہو جائے یا ظہور دیر سے ہو. بہرحال انسان اس خیمے میں شامل ہے جس خیمے میں زمانے کا امام موجود ہوگا. اور امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنْ أَصْبَحْتُمْ يَوْمًا لَا تَرَوْنَ مِنْهُمْ أَحَدًا اگر تم اس عالم میں صبح کرو کہ نہیں دیکھو ہم اہل بیت میں سے کسی ایک کو بھی, یعنی تمہاری صورتحال یہ ہو, تم ایسے زمانے میں ہو کہ کوئی امام تمہارے سامنے موجود نہیں ہے, فَاسْتَغِيثُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللہ سے استغاثہ کرو, وَانْظُرُوا السُّنَّةَ اس سنت کی طرف نظر کرو, الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا اسی سنت کی طرف باقی رہو جس پر تمہارے اسلاف رہے, وَاتَّبَعُوهَا اور انہی کی اتباع کرتے رہو, جو سنت تمہیں پچھلے آئمہ سے ملی ہے اسی کے اوپر عمل کرتے رہو. نئے امام سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے, زمانے کے امام سے ملاقات نہیں ہو رہی, لیکن پچھلے امام کی وہ سیرتیں اور وہ احکامات موجود ہیں اس کے مطابق عمل کرتے رہو. وَأَحَبُّ مَنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ان سے محبت کرتے رہو کہ جو تم سے محبت کرتا ہے, وَأَبْغِضُوا مَنْ كُنْتُمْ تُبْغِضُونَ جو تم سے نفرت کرتا ہے ان سے نفرت کرو, فَمَا أَسْرَعَ مَا يَأْتِيكُمُ الْفَرَجُ دیر نہیں لگے گی, تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کشائش ہو جائے گی, فرج حاصل ہو جائے گا. یعنی تمہیں اب تمہاری ذمہ داری سکھا دی گئی ہے, اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تم اپنے طور پر کس طرح سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو, تمہارے دل میں کتنی تڑپ ہے, تم کتنا عرفان رکھتے ہو, کس طریقے سے زمانے کے امام کی کوشش کرتے ہو صحبت کو حاصل کرنے کی, ملاقات کو حاصل کرنے کی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. یہاں وقت تمام ہو گیا, ایک روایت علی ابراہیم ابن مہزیار کی مجھے بیان کرنی تھی, بہت امپورٹنٹ بھی تھی, لیکن اب اگر ہو سکے تو آپ لوگ ابراہیم ابن مہزیار کا واقعہ ضرور پڑھیے گا کہ جو زمانے کے امام سے ملاقات کرتے ہیں اور زمانے کے امام یہ بتاتے ہیں کہ ان کے بابا نے ان کو کیا حکم دیا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پر. تو اس کو اگر ہو سکے تو ضرور آپ پڑھیے گا. اب کیونکہ سوالات بھی موجود ہیں تو تھوڑا سا سوالات کو دیکھ کر ذرا ان جوابات کو دے دیا جائے. کیا اوائل میں بھی جب امام ظاہر ہوتے تھے لیکن کسی اور شہر اور ملک میں مقیم تھے تو کیا اس دور میں بھی عرفا امام سے رابطہ رکھتے تھے؟ دیکھیے میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ رابطے سے کیا مراد ہے. اگر رابطے سے مراد وہ نیابت والا معاملہ ہے تو بالکل غلط ہے, اور اگر رابطے سے مراد یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ معلوم کرنا یا یہ کوشش کرنا کہ امام کہاں پر ہیں, امام کے پیچھے جانا, تو وہ روایات میں ہی وہ موجود ہیں. خود امام کی وہ روایت ملتی ہے کہ زمانے کا امام مکہ مثلا مکہ میں جاتا ہے, حج کرنے کے لیے مکہ میں جاتا ہے. کتنے ایسے افراد ہیں جو خاص حج کرنے اس لیے جاتے تھے کہ حج میں امام سے ملاقات, تو اب یہ کیا ہے, ان کا رابطہ نہیں ہے, یعنی اس طرح سے رابطہ نہیں ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ مثلا مکہ میں فلاں جگہ پہ ملاقات ہوگی, ایسا نہیں ہے. وہ جا رہے ہیں صرف اپنے ان روایات کو دیکھتے ہوئے کہ کہاں امام ہوں گے. مثلا مسجد سہلہ کے حوالے سے روایات ہیں, شب بدھ کی مثلا روایت ہے, شب جمعہ کی روایت ہے مسجد کوفہ کے حوالے سے, اور بعض دوسری روایات ہیں کہ امام مثلا فلاں فلاں مقام پر آتے ہیں. انہوں نے ان روایات کو پڑھا ہے, وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں, مثلا 40 راتوں کا جو ہے سلسلہ, 40 دنوں کے اعمال کے اعتبار سے, 40 ہفتے کے اعمال کے اعتبار سے, وہ ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں, امام سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, امام سے ملاقات ہو جاتی ہے. کوئی یقینی اور صورتحال نہیں کہ ہمیشہ ملاقات ہوگی ہوگی, ہاں پروردگار کا اذن ہوگا, زمانے کا امام چاہے گا ملاقات ہو جائے گی, اس کی خود کی تڑپ کیسی ہے, اس کا خود کا ایمان کیسا ہے, اس کی خود کی معرفت کیسی ہے, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو رابطہ یہ کہا جائے کہ مسلسل بس معلوم ہے ہر وقت کہ کہاں ہے امام, ایسا سلسلہ نہیں ہے بظاہر, ایسا سلسلہ بظاہر نہیں ہے. عرفانیت کی سمپل تعریف، کیا یہ تقوی اور ورا سے ہٹ کر کچھ ہے؟ میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ عرفان سے مراد اور عرفا سے مراد کیا لے رہے ہیں، اس لیے کہ ہر علم میں عرفا سے مراد الگ الگ تعریفیں کی گئی ہیں. مثلاً جو سیر و سلوک والے ہیں وہ الگ تعریف کرتے ہیں، فلسفے والے الگ تعریف کرتے ہیں، اور مثلاً معرفت کے اعتبار سے احادیث اور قرآن کے اعتبار سے اگر تعریف کی جائے تو وہ الگ ہوتی ہے. تو الگ الگ تعریفیں عرفا کے اعتبار سے. ہم جو بات کر رہے ہیں، جو اہم ترین یعنی جس کی بات ہو رہی ہے، عرفا سے مراد جو دینی اعتبار سے اہم ترین ہے، وہ یہ ہے کہ زمانے کے امام کے بارے میں کتنا جانتا ہے، اتنا زیادہ امام کا عارف ہے، اتنا زیادہ امام کا جاننے والا ہے، اس کو کہا جائے گا عرفا. اور پھر اس میں جتنے زیادہ مدارج، وہی طے میں نے آپ سے بیان کیا، مدارج کیسے طے ہوں گے؟ انہی اعمال کے ذریعے جو احادیث میں آئے ہیں، ان سے ہٹ کر کوئی طریقے سے اپنائے گا اور چاہے گا کہ آگے بڑھے. مساوی انکار ہے نا، امام زمانہ فرماتے ہیں اہل بیت کے انکار کرنے کے مساوی، یعنی ہم جو راستہ بتا رہے ہیں اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم سے رابطے کا، اور اس راستے کو اپنا رہا ہے کہ یوں کرو فلاں کرو یہ کرو وہ کرو تو تمہارا ہو جائے گا ملاقات. نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ کے جو بظاہر باتقوا بھی نہیں ہوتے مگر عملیات کے ماہر ہوتے ہیں اور لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ کیا ہر مرجع عارف نہیں؟ ہاں دیکھیے، جو انہوں نے یہ سوال کیا کہ عملیات کے ماہر ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض عمل ایسے ہیں کہ جس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلتا ہے. اب اس کو اس طرح سے بیان کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. خود جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا علامہ طالب جوہری صاحب کے پاس ہوتا تھا تو اس حوالے سے خاص طور پر ایک دو مرتبہ ہماری کافی تفصیل سے بات ہوئی. تو ان کا کہنا یہی تھا کہ جنہوں نے بھی ان عملیات کا کو اختیار کیا جو اہل بیت کی احادیث سے ہٹ کر تھے، وہ گمراہ ہو گئے. ہاں، جنہوں نے ان عملیات کو اختیار کیا جو احادیث میں وارد ہیں اور احادیث میں ذکر کیے گئے، اس عمل کو کرو اس عمل کو کرو کرو، کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، آہستہ آہستہ اس عمل کو اتنی دفعہ انجام دیا کہ اس میں اتنی زیادہ انہوں نے اس کو انجام دیا کہ آہستہ آہستہ وہ اس کو اس طریقے سے انجام دینے لگے جس طرح سے پروردگار مثلاً چاہتا ہے، یا مثلاً اس میں اتنی زیادہ اس نے محنت کی کہ پروردگار نے چاہا کہ اس کو اس دنیا میں اجر دے دیا جائے، جو بھی صورت حال ہو. تو بہرحال اس کے اس عملیات کی وجہ سے، اس کے اس عمل کی وجہ سے وہ کچھ لوگوں کے مسائل کو حل کر رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلاً مثال کے طور پہ وہ کوئی بہت بڑا مثلاً پروردگار کے قریب اور قرب اور متقی شخص ہو گیا. نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی کسی کے پاس اس طرح کا عمل ہو اور اس کے ذریعے وہ اس طرح سے کرتا ہو. جیسے خود علامہ طالب جوہری صاحب یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ میں نے کتنے ہی یہ عمل کرنے والوں کو دیکھا جن کا تعلق شیعہ مذہب سے نہیں تھا، لیکن وہ ناد علی پڑھا کرتے تھے اور ناد علی کا خاص ورد اور عمل کیا کرتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. تو یہ مثلا کسی کا کسی عمل کی بنیاد پر کوئی مثلا پروردگار نے اسے ایک مثلا دے دی. آپ کو وہ واقعات یاد ہوں گے، امام کے زمانے میں ایسے واقعات تھے کہ جس نے مثلا اپنی خواہشات نفس پر عمل نہیں کیا اور اپنے آپ کو خواہشات کے مخالف عمل کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ملاقہ دیا. وہ ملاقہ دیا مثلا ہر جو بھی چیز جہاں بھی پڑی ہوتی تھی اس کے بارے میں بتا دیا کرتا تھا. جب اس مکتب فکر کو اختیار کیا زمانے امام کے جو ہے وہ امام کی امامت کا اقرار کیا، اب کہہ رہا ہے کہ پہلے تو میں معلوم کر لیتا تھا کہ کون سی چیز کہاں پڑی، اب مجھے نہیں معلوم. کہا تجھے پروردگار اس دنیا میں دے رہا تھا اجر، جو تو خواہش نفس کی مخالفت کر رہا تھا اس دنیا میں اجر دے رہا تھا، اب کیونکہ تو نے اس راہ کو اختیار کر لیا ہے جو آخرت کی راہ ہے، تو اب تیرا ثواب اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لیے رکھا ہے. تو کسی کے لیے دنیا میں ہے، کسی کے لیے آخرت میں ہے. کوئی ایسا بھی ہے جو آخرت میں بھی حاصل کر رہا ہے، دنیا میں بھی حاصل کر رہا ہے. یہ بہرحال ہر ایک بندے کا اپنا ایک وہی بات ہے کہ کتنی لیاقت ہے، کتنا تقویٰ ہے، کیا صورتحال ہے، یہ ہر ایک کے. ہم واجب و حرام کی تمیز کے ساتھ ساتھ کن چیزوں کا خیال رکھیں کہ امام کے لیے دعا و ندبہ پڑھنے میں لطف آئے اور ان سے رابطے کا ظاہری امکان ہو جائے. دیکھیے، سب سے اہم ترین چیز وہی ہے کہ کتنا زیادہ زمانے کے امام کے بارے میں پہچانتا ہے، جانتا ہے، علم حاصل کرے، یہ سب سے ضروری ہے. کتنا زمانے کے امام کے بارے میں پڑھا اس نے، ان کے واقعات کو سنا، ان کے واقعات کو دیکھا، آئمہ علیہ السلام کے طور اور طریقہ کار کو دیکھا، کتنی زیادہ سیرت کو پڑھا ان کی. جتنی زیادہ سیرت کو پڑھتا جائے گا اتنا زیادہ وہ سمجھنا اس کے ذہن میں ایک خاکہ بنتا جائے گا کہ امام ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے انسان مکمل طور پر تو ادراک نہیں کر سکتا, انسان کے اوقات نہیں ہے کہ اس طریقے سے امام کی معرفت کو مکمل طور پر حاصل کر سکے, لیکن جس حد تک حاصل کر سکتا ہے, جتنا زیادہ حاصل کرتا جائے گا اتنا امام کے قریب ہوتا جائے گا دل سے. جب قریب ہوتا جائے گا تو اس کا عمل, اس کی دعا, اس کے ہر عمل کے اندر وہ ایک قربت پیدا ہوگی, اس کے اندر وہ اخلاص پیدا ہوگا, اس کی دل کے اندر وہ آواز پیدا ہوگی, جس کی وجہ سے وہ اپنے زمانے کے امام کے قریب ہوتا چلا جائے گا. جن افراد کو امام کی زیارت نصیب ہوئی ہوگی ان کے معاملات بھی تو مزید بہتر ہوئے ہوں گے, اس حوالے سے کوئی واقعہ بتائیے. ہاں بالکل ہیں, ایسے افراد ہیں جو گناہ کیا کرتے تھے, امام نے انہیں تنبیہ کی, انہوں نے اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا. خود ظاہری امام کی سیرت میں ایسے جو واقعات موجود ہیں کہ جس میں مثلا ایک بندہ شراب پیتا تھا, شراب پینے کے بعد سید تھا, امام کا پیغام پہنچا کہ اس کو نہیں, اس کا خیال کرو اس اعتبار سے کہ یہ بہرحال نبی کی اولاد ہے. اس نے اس واقعے کو سنا, اس کو کہ بھائی امام نے اس کی بے احترامی کو منع کیا, اس کو اس نے سبق حاصل کیا, اس نے کہا کہ نہیں ہاں مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے, سید ہوں مجھے اس طرح کا برا کام نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال زمانے کے امام سے ملاقات سے ظاہر فرق تو پڑتا ہے, معرفت میں اضافہ تو ہوتا ہے. پھر وہ الگ بات ہے کہ بسم اللہ امام پڑھ دیں, گلے سے لگا لیں, کہاں تک پڑھ دیں, کیا پڑھ دیں, کسی نے پوری سورہ سنی ہے, کسی نے صرف بسم اللہ پڑھائیں, تو اب جس حد تک سنا, جس حد تک استفادہ کیا. بہرحال مجھے نہیں معلوم وقت کتنا ہے, لیکن سوال ابھی بھی دو باقی ہیں. اگر ہمیں یقین ہے کہ امام موجود ہیں اور ہمارے نامۂ اعمال ان کے سامنے ہیں, اگر اچھا کریں گے تو وہ خوش ہوں گے, برا کام انجام دیں گے تو ناراض و ناخوش ہوں گے, تو ہم شیعہ جو رابطے کے خواہش مند ہیں, یہی کافی نہیں ہے کہ وہ تمام کام انجام دیں جو امام کو خوش کریں؟ بالکل کافی ہے. میں آپ سے کہہ تو یہی رہا ہوں کہ ہماری اصل ذمہ داری اطاعت ہے. اگر ان اعمال کو انجام دیتے رہیں جس سے امام خوش ہوں گے, یقینی طور پر انسان زمانے کے امام کے قریب ہو رہا ہے. سب سے اہم ترین مرحلہ یہی. ہاں باقی دل کی تڑپ اور استغاثے کے لیے وہ دعائیں ہیں, وہ سلام ہیں, وہ انسان جو طریقہ ہے, ظاہر ہے کہ انسان جب اپنے الفاظ میں پکار رہا ہے تو اس میں وہ طاقت نہیں ہے جو امام معصوم نے وہ الفاظ سکھائے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میں اپنے الفاظ میں زمانے کے امام کو پکاروں, لیکن نہیں, اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے پکارے کہ جو آئمہ سے منسوب الفاظ ہیں جو امام نے خود سکھائیں, اس لیے کہ اس سے جلدی امام کے قریب ہو جائے گا بالمقابل یہ کہ اپنے دل کی تڑپ کے ساتھ اپنے الفاظ سے بیان کرے. ہاں دل کی تڑپ وہی رہے, الفاظ آئمہ علیہ السلام کے بیان کیے ہوئے استعمال کرے. آج کل سوشل میڈیا کی فراوانی کی وجہ سے ہمیں اکثر ایسے واقعات بزرگ علماء کی طرف منسوب ملتے ہیں جس میں ان کو امام زمانہ سے ملاقات کا ذکر ہوتا ہے, خصوصاً ایک ایرانی عالم کو ویڈیو جس میں فرماتے ہیں کہ امام ہر ایک شخص کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں لیکن کسی کا اگر اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ امام کو بلا سکیں. کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ ہم ان اوتھینٹک واقعات تک کے لیے ایکسیس کیسے کر سکتے ہیں جو بزرگ علماء آیت اللہ بہجت کے ساتھ پیش آئے ہیں؟ اینی بک, اینی ریفرنس؟ اردو میں میرے خیال ہے آغا بہجت کے حوالے سے ایک کتاب میں نے دیکھی تو ہے, لذت ملاقات اس طرح کی کوئی کتاب ہے, وہ موجود ہے. بہرحال اس کو دیکھ لیں. عمومی طور پر میں آپ سے ویسے بھی بیان کر رہا ہوں کہ اوتھینٹیسٹی ان افراد کے بیان کرنے سے ہی ہوگی کہ جو افراد اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ متقی اور پرہیزگار ہیں. ورنہ ہر کوئی اگر یہ کہے کہ میری زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی ہے اور آپ اسے قبول کر لیں تو معاملہ خراب ہو جائے گا. تو بات وہیں پر جا کے اٹھے گی کہ جب پورا یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے کہ ہاں یہ وہ شخصیت ایسی ہے کہ ہاں جن کی ملاقات ہو سکتی ہے, جن جو بیان کر رہے ہیں کم از کم یہ سچ بیان کر رہے ہیں, کم از کم جھوٹ نہیں بولتے ہیں, ان کے قریب کے افراد اس بات کی گواہی دے رہے ہیں, تو آپ کسی حد تک اطمینان پیدا کرتے ہیں, اور اطمینان پیدا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے ملاقات امام زمان کے واقعات صرف آپ کے دل کی تڑپ کے لیے ہیں, آپ کے دل کے اس اطمینان کے لیے ہیں امامت کے اعتبار سے, اس کے علاوہ آپ کے اس کام کے نہیں ہے کہ آپ واقعات پڑھ رہے ہیں تو مثلا بس آپ کا شوق اور جذبہ بڑھ رہا ہے, اس سے آپ کی کوئی عرفان میں اضافہ نہیں ہو رہا بہت زیادہ. ہاں اس کے مقابلے میں ان احادیث کو پڑھا جائے جس کے ذریعے امام کے بارے میں بیان کیا گیا, ان دعاؤں کو پڑھا جائے, ان ظرفیت کو مانگا جائے پروردگار سے, تو وہ زیادہ بہرحال انسان کو پروردگار کے اور زمانے کے امام کے قریب کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد, یہ دعا کرتے ہیں بار الٰہ تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا, زمانے کے امام کا واسطہ. کتنے ایسے واقعات ہیں جس میں شکوہ ہوا کہ ہم پکارتے ہیں لیکن زمانے کے امام کو نہیں پکارتے ہیں. ہم یہاں سب موجود ہیں, اے مولا و آقا زمانے کے امام, ہم آپ کو پکار رہے ہیں, ہم آپ کو بلاتے ہیں جس طریقے سے سکھایا گیا یا ابا صالح, اور یا ابا صالح ادرکنی، اے امام زمانہ ہماری مدد کیجئے، ہمیں وہ طاقت دیجئے کہ جس کے ذریعے ہم آپ کی معرفت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں، پروردگار کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے، ہماری توفیقات میں اضافہ ہو جائے، ہمیں صحیح طریقے سے امام زمانہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا ملے، ہمیں زمانے کے امام کی معرفت میں ہمارے اضافہ ہو، اور نہ صرف یہ کہ معرفت میں اضافہ ہو، ہماری نسلوں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری اولادوں میں ہمیشہ زمانے کے امام کی محبت اور ان کی امامت کا اقرار باقی رہے۔ اور پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار جہاں جہاں زمانے کے امام کے ماننے والے موجود ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کچھ دعائیں خاص ہیں، اگر ہو سکے تو ان کو ضرور پڑھیں۔ دعائے غریب، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ آخر زمانے کے حوالے سے ایک دعا جو اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ تو ان دعاؤں کو جو خاص طور پر روایات میں آئی ہیں، دعائے ندبہ ہے، ان کو بھی خاص طور پر ان دعاؤں کو پڑھیں۔ زیارت آل یاسین، زیارت دعائے نماز استغاثہ، نماز امام زمانہ، ان ساری دعاؤں کو، زیارت کو، ان نمازوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ امام زمانہ کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرمائیں۔